حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعنا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور علم و حکمت سے مالا مال الحمدللہ۔ اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور علم و حکمت، دانش مندی اور مستند شرعی معلومات کے ساتھ، محتاط معلومات کے ساتھ ہمیں الحمدللہ ہمارے دل کو روشنی دیتے ہیں علم دین کی۔ تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی خاص ترین عبادت ظاہر ہے کہ وہ روزہ شریف ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ خاص عبادت ہے تو اس کی بھی کوئی بہت ہی زیادہ ویلیو ہوگی، اور یہ گولڈن اپرچونیٹی فرض روزہ یہ رمضان ہی میں ملتی ہے۔ تو ہر عبادت کا مخصوص کوئی ایک بینیفٹ اور ایک مخصوص اثرات ہوتے ہوں گے جو نفس پر اور ذات پر مرتب ہوتے ہوں گے۔ تو روزے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے ہم کہ جس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے ہماری ڈائریکشن سیٹ کی، تو روزے سے مجھے کیا حاصل ہوگا یا مجھے کیا حاصل کرنا ہے، اور میں کس کے اگینسٹ میں چیک کروں اپنے روزے کی پرفارمنس کو کہ میں صحیح سمت میں بڑھ رہا ہوں، میں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اسی کے لیے میں نے کوششیں کی ہیں، یا میری کوشش میں کوئی جھول آ گیا ہے اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے جو طرز عمل اس کو دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور کہیں جو خالی جھول آ گیا ہے، لوپ ہول آ گیا ہے، اسے جو ہے فل کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ تو روزے سے کیا حاصل کرنا ہے مجھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے سلسلے میں رمضان کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں پورے رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ اپنی مغفرت کروانے میں ہم نے کامیابی
حاصل کرنی، مرحبا،
اور وہ حدیث شریف بھی تھی جس کے اندر وہ درس ملا تھا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، جیسے نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ تو رمضان کے روزے خود بابرکت ہیں اور انتہائی اہم عبادت ہے، اس کے تو فائدے ملنے ہی ملنے ہیں،
ٹھیک ہے۔
لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ روزوں سے کیا فائدہ ملنا چاہیے، اور ہمیں کیا مل رہا ہے، اور ہمیں کیا ملے گا، یعنی رمضان گزرنے کے بعد ہم نے کیا پایا، اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی پائی کہ روزوں کا کی جو حکمت تھی اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں اپنے اندر دکھائی دے۔ تو اس حوالے سے جو روزوں کی فرضیت کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے، اسی آیت مبارکہ کے آخر میں روزوں کی فرضیت کی حکمت بھی ارشاد فرمائی۔
او مرحبا، مرحبا،
مشہور و معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے،
ٹھیک ہے،
یہ تو روزوں کی فرضیت ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
Okay.
تو روزوں کے اندر یہ حکمت ہے، یہ روزہ وہ پیاری اور نفیس عبادت ہے کہ جس سے آدمی کو پرہیزگاری ملتی ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نافرمانیوں سے بچتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو روزوں کی عبادت کی برکت سے پرہیزگاری دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے مشہور و معروف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری کا اصل معاملہ دل سے ہے. دل بھی ستھرا ہو جاتا ہے, اور جب دل ستھرا ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے, اس کی یاد سے دل معمور ہو جاتا ہے, نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان. یہ تو ہے نا پرہیزگاری کا مفہوم. تو روزوں کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے. اب روزوں کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کسی سے یعنی پوشیدہ نہیں ہے. ہر روزہ رکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ روزے میں اس کے دل میں کیسے نرمی پیدا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے مصعب, میں یہاں دو سوال عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, وہ اس کا جواب بھلے آپ آگے جا کر دے دیجئے گا. وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا یعنی نماز سے پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی, کیا حج سے پرہیزگاری پیدا نہیں ہو رہی, کیا زکات سے پرہیزگاری پیدا نہیں ہو رہی, روزے سے ہی پرہیزگاری پیدا ہو رہی ہے. تو اس میں تو خاص یعنی اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ ارشاد فرمائی گا. دوسرا میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ روزے کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے, پرہیزگاری کا تعلق دل سے ہے, اور یہ جو دل ہے یہ ستھرا ہو جاتا ہے,
جسم بھی ستھرا ہو جاتا ہے.
یہ دل کا ستھرا ہونا صاف ہونا یہ کیا تصور ہے, اسے سمجھائیے ذرا پلیز.
اس میں جو پہلا ہے نا وہ تو اس پہ کلام ہمارے سلسلے میں چلے گا آگے انشاءاللہ. کسی سلسلے میں تقوی و پرہیزگاری کو مستقل موضوع بنا کر کس کے درجات کیا ہیں اور اس کی مثلا وہ قسمیں کیا ہیں, علامات کیا ہے,
جی جی,
اس کی جامع معنی سے تعریف کیا ہے,
اوکے,
تو وہ پورا ایک ہمیں انشاءاللہ اس پر سلسلہ کرنا ہوگا. لیکن کچھ نہ کچھ تو آج ضمناً باتیں آئیں گی.
جی جی.
تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ روزوں کے علاوہ نماز یا دیگر عبادات,
ٹھیک ہے,
دیکھیں صرف روزے ہی نہیں,
جی جی,
اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے, اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو دیکھیں روزوں کے آخر میں جو حکمت ارشاد ہوئی,
جی جی,
اس آیت مبارکہ میں مطلقاً عبادت, چاہے وہ نماز روزہ ہو, ذکر و اذکار ہو, یا اچھے فکر ہو, تفکرات ہو, جو بھی عبادت ہے,
جی جی,
یعنی اس عبادت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ملتا ہے کہ پرہیزگاری اسے ملنی چاہیے.
سبحان اللہ.
یعنی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے.
ٹھیک ہے.
افضل ترین عبادت نماز ہے, روزہ ہے, روزے کی آیت مبارکہ تو آج ہماری موضوع بحث ہے.
جی جی.
تو ہر عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے. نماز کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, پرہیزگاری تو ہے.
ٹھیک ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصی عبادت کوئی بھی ہو,
جی جی,
اس سے بھی پرہیزگاری ملتی ہے, اور مطلق عبادت سے چاہے وہ نماز روزہ ہو, ذکر اذکار ہو, کوئی بھی عبادت ہو, بشرط یہ کہ اپنی آداب اور شرائط کے ساتھ کی جائے.
اوکے.
عبادت کرنے والا عبادت کرنے کا اہل ہو, اس کے دل میں ایمان موجود ہو.
جی جی.
جو غیر مسلم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں, اس کی عبادت عبادت ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. پھر عبادت ایک تو ہوتی ہے جیسے ایک دن نماز پڑھ لی,
ٹھیک ہے,
تو اب ایک دن نماز پڑھنے سے بعد میں پھر اس کے بعد نماز کی چھٹی ہو گئی. یعنی ایسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں,
صحیح, رمضان
نماز
پڑی ترک پڑی کرتے ہیں, جمعہ پڑھ لیا,
فرائض اور واجبات کی ایک طرح سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس طرح سے. تو جو ایسے اعمال ہیں نا کہ کبھی کر لیے اور اکثر نہیں کیے اور گناہوں کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں, تو اس طرح کی نماز یہاں مراد نہیں ہے.
اوکے.
عبادت پر استقامت مراد ہے.
ٹھیک.
عبادت پر استقامت جب مل جاتی ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کو آگے سدھارتی چلی جاتی ہے, سنوارتی چلی جاتی ہے, وہ پرہیزگاری ملتی ہے.
اچھا.
تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ عبادت کی جو زندگی ہے مسلمان کی وہ ایک دن کے لیے تھوڑی ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک.
ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. دوسری آیات مبارکہ قرآن کریم کی بے شمار ہے جس میں عبادت کا ذکر ہے.
جی جی.
ایک مشہور آیت مبارکہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, پتا ہے کہ ملنا ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور حشر ہوگا, تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے.
مرحبا.
تو یہ تو پوری زندگی کا درس ہے اور یہ پوری زندگی کے ہمارے فرائض ہیں. تو عبادت صرف جو ہے وہ ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, صرف جمعے کی نماز پڑھ لی اس کے بعد جناب نماز گول, تو یہ جو ایک وہ طریقہ ہے نا, عام طور پر لوگ عبادت استقامت کے ساتھ بھی نہیں کرتے, آداب کی رعایت کے ساتھ بھی نہیں کرتے اور اخلاص کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. پھر یہ سوال عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, ہم تو نماز بھی پڑھ لی پھر بھی دیکھیں, ہم تو فلمیں ڈرامے گانے بازی دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت پیارا.
اس طرح کی نماز پڑھی کب؟
صحیح.
اب جہاں نماز پڑھنے کا قرآن کریم میں ارشاد ہے, تو اب روزے سے نماز کی طرف بات آ گئی.
جی جی.
اور یہ عام طور پہ سوالات اس طرح کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, اس میں ارشاد کیا ہوا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا اور چیز ہے, قائم کرنا اور چیز ہے. قائم کرنے میں ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے.
اچھا. اچھا.
نماز
اچھا
میں خشوع خضوع کا خیال ہوتا ہے, اس کے آداب اور شرائط کی رعایت ہوتی ہے. جبکہ ادا کرنے کے اندر بعض اوقات کیا ہوتی ہے کہ ادا کرنے والے ریاکاری کے ساتھ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, دکھاوے کے لیے بھی نمازیں پڑھتے ہیں, فرائض تک کا خیال نہیں رکھتے, واجبات تک کا خیال نہیں رکھتے. تو اپنی نماز کو فساد سے بھی بچانا ہے, درجہ قبول کے لائق بنانا ہے, اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ یہ فرائض واجبات ادا کرتے رہنا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو عبادت ہے نا, اس طرح تقوی و پرہیزگاری ملتی ہے. رمضان کے روزے چونکہ پورے سال نہیں ہے,
صحیح,
نماز پورے سال ہے,
ٹھیک,
زکات سال میں ایک بار ہے, اسی طرح روزے بھی سال میں ایک بار آتے ہیں, لیکن ایک دن کے لیے نہیں آتے, پورے مہینے کے لیے آتے ہیں. حج ساری زندگی میں ایک بار کرنا ہے,
صحیح.
تو اب رمضان کے جو 29-30 دن ہوتے ہیں, یہ مشقت والی عبادت ہے, نفس پر بھاری ہے روزہ رکھنا. تو ان 30 دنوں میں ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے بندے کی کہ اپنے نفس کو خواہشات سے, بیجا خواہشات سے جو رب کی عبادت کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں, ان سے وہ اس کو روکتا ہے, اس کے خلاف چلتا ہے.
یعنی عملی پروگرام مل جاتا ہے اس کو ایک قسم کا, جو اب سال کے باقی حصوں میں بھی اس کو مدد دے گا.
یعنی سال کے باقی حصوں میں بھی اور رمضان میں بھی حرام سے بچنا ہے. رمضان میں تو حلال سے بھی بچ رہا ہے.
اللہ اللہ,
کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کھانے پینے سے اور جو روزے کے منافی کام ہیں ان سے بچنا ہے, جو عام اعتبار سے جائز تھے,
ٹھیک ہے,
جب روزے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بات مان لی اس نے,
اللہ اللہ,
تو جو نرے حرام کام ہے کیا وہ روزے کے بعد ان سے نہیں بچے گا؟
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذہن ہوگا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ذہن ہوگا, تو پھر جو عبادت کرتا ہے آدمی وہ سلیقے سے کرتا ہے, طریقے سے کرتا ہے, تو ساری عبادتیں وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتی ہیں. اس سے مقصود یہ ہوتی ہے, حکمت یہ.
تو روزے کی جو یعنی خاص پرہیزگاری ہے, یہ مطلب یہ کیسے نظر کیسے آئے گی؟
نظر تو میں جیسے ابھی ضمن بھی آپ سے بات کی کہ نظر تو آتی ہے. یعنی روزے کے اندر دیکھیں کہ جو پورے سال تلاوت نہیں کرتے, عام طور پر ختم قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں, نمازوں کے بعد مسجد میں بھی, سحری کے اٹھنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی, گھروں میں بھی, مسجدوں میں بھی تلاوت قرآن جاری ہو جاتی ہے. اسی طرح روزوں میں جو نفس کی شرارت والی کیفیت ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
گناہوں کی طرف لے جانے والی کیفیت, وہ مدھم پڑ جاتی ہے.
صحیح.
تو اس کا مطلب ہے روزہ جو ہے وہ جو بری شہوت ہے, گناہ کی طرف لے جانے والی, عبادت سے جی چرانے والی, ان کا کلا کما کرتی ہے.
ٹھیک.
اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے کہ جو جوانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نگاہ کرو اپنی پاکیزگی کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے, اور بے حیائی سے بچنے کے لیے, برے کام بچنے سے کے لیے, تو نکاح کرو, اگر نکاح پر قادر نہیں ہو تو روزے رکھو.
سبحان اللہ.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو ایک مستقل حل ہے,
ٹھیک ہے,
حرام سے بچنے کا,
صحیح ہے,
اور حلال طریقے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کا,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر جو کسی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہے,
جی جی,
تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حل یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بکثرت روزے رکھے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی, نگاہوں کی بھی حفاظت وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, اپنے دل کو بھی برے خیالات سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب جو پیٹ بھرا ہوتا ہے یا خواہشات کا ایک ہجوم ہوتا ہے, تو پھر برے خیالات اور شیطانیت اور یہ حیوانیت وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. تو روزے سے جو ہے وہ شیطان کے راستے کو ایک طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں, تو پھر برے خیالات اور وسوسے بھی کم آتے ہیں. تو عبادت کے دوران تو آدمی اپنے آپ کو واقعی پاکیزہ محسوس کرتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہاں جو ہے نا لعلکم تتقون, وہ یہ ہے کہ مستقل پرہیزگاری, عبادت کے اندر بھی پرہیزگاری ہے اور اس کے ساتھ بھی آدمی جو ہے مکمل پرہیزگار بن جائے. نماز پڑھتے ہوئے جب اس نے اللہ اکبر کہا,
جی جی,
اور سلام پھیرنے تک, تو نماز کے دوران تو پرہیزگار ہے,
مرحبا,
اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں ہے. اب روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے وقت میں جو پرہیزگاری کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں حلال چیزوں سے بھی بچ رہا ہوں, اس لیے کہ روزے میں منع ہے. اس میں روزے کا جو دورانیہ ہے اس میں تو پرہیزگاری ہے اس اعتبار سے, الا یہ کہ کوئی انتہائی غفلت کا شکار ہو جائے, روزے میں بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے, وہ علیحدہ ایک صورت
ہے.
لیکن پرہیزگاری سے مقصود یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی کے دوران بھی پرہیزگاری ہونی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور عبادات کی ادائیگی کے بعد بھی
جی
اس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے.
مرحبا.
تو یہ اس طرح جو عبادات کے ثمرات ملتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا کہ رمضان کے روزوں میں حکمت کیا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کریں, تو رمضان کے بعد بھی جائزہ لینا ہے, اور جو درس ہمیں پرہیزگاری کا روزوں سے ملتا ہے اس کو باقی رکھنا ہے. درس تو مل گیا,
صحیح,
اب اس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے باقی رکھنا, اور اگلی پورے سال کے اندر اس کو جو ہے وہ اپنے لیے نظم العین بنانا, ایک طرح سے وہ بندے کے بس میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو بگاڑنا بھی اس کے بس میں ہے, اور چاہے تو جو سنورا ہے وہ اور سدھرا ہے اسی طرح سدھر کر رہے.
اللہ,
تو یہ رمضان سے درس لینا چاہیے. اور جو یہ پلان بناتے رہتے ہیں عام طور پر کہ رمضان کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, سارے وہ کام جو رمضان میں نہیں کر سکتا میں, شرم کی وجہ سے, جھجھک کی وجہ سے, لوگ کیا کہیں گے, یار اتنا بھی تو نہیں گرنا چاہیے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کھلم کھلا کام ایسے نہیں کرنے چاہیے. تو معاشرتی اعتبار سے دیکھیں نا تو بڑی عجیب صورت حال. عام طور پر فلم یا ڈراموں کا بڑا جو ہے وہ آج کل معاشرے کے اندر جو ہے وہ رواج ہوتا جا رہا ہے, جان بوجھ کے اس کا رواج ڈالا جا رہا ہے دین سے دوری پیدا کرنے کے لیے, اور جو دور ہیں ان کا بالکل کنڈا کرنے کے لیے. سینما ہال جو فلموں کے اڈے ہوتے ہیں رمضان میں ان کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح جو یعنی جنہوں نے اپنے ذہن کے اندر گناہوں کی پلاننگ کی ہے, تو میرا مقصود یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ سچی نیت سے رمضان گزاریں,
اللہ
اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں جیسا کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی, اور روزوں کی حکمت پر نظر رکھیں کہ روزے پرہیزگاری کے لیے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انعام مسلمانوں کو دیا ہے, وہ حدیث شریف بھی ہے کہ مسلمان تمنا کرتے کہ اگر انہیں پتا ہوتا رمضان میں کیا ہے, پورے سال جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے. اور بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رمضان جانے کا 6 ماہ تک غم کیا کرتے. علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب لطائف ہے, اس میں لکھا کہ بعض بزرگ ایسے تھے رمضان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ رمضان جانے کے 6 ماہ بعد تک تو غم کرتے رہتے تھے, اور اگلے 6 ماہ جو ہے انتظار میں گزارا کرتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ رمضان قریب آ رہا ہے.
مجھے تو امیر اہل سنت یاد,
امیر اہل سنت کی جو خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے, مدنی مذاکروں سے جو ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے, اور یکم رمضان کیا بلکہ چاند نظر آنے سے امیر اہل سنت کے چہرے پر جو مسکراہٹ بشاشت, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بزرگوں کا جو ایک ملا ہوا ان سے جو ایک دین کی محبت ہے اس کی جھلک امیر اہل سنت میں نظر آتی.
الحمدللہ.
تو یہ سب کے لیے ہے, ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے.
الحمدللہ.
بزرگ ہوتی اس لیے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنایا,
اللہ اکبر کیا پیاری,
لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں, یہ تو بزرگوں کا کام ہے, ہم تو نافرمان گناہگار ہیں, ہم نے نافرمانی رہنا ہے. یہ الٹی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کس شیطان نے ذہن کے اندر بھر دی ہے. تو اس سے نکلنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو بزرگ ہیں وہ آئیڈیل بنانے کے لیے ہیں, یعنی ان کے عمل کو آپ اپنے لیے
رول بنائیں,
ان کو رول ماڈل بنائیں اور ان کی پیروی کریں.
ٹھیک.
قرآن کریم کی آیت بھی ہے, وہ تبی سبیلا من اناب الیہ, تو اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا.
سبحان اللہ.
اب رجوع لانے والے کون؟ عبادت گزار ہیں, صالحین ہیں, صوفیاء کرام ہیں, ائمہ ہیں, علماء ہیں, کہ یہ دین پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, تو ان کی توجہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات.
مرحبا مرحبا,
پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے
ہیں.
تو اب یہ جو صورت حال بزرگوں میں نظر آتی ہے, تو کیا اس کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے؟
صحیح.
تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان کی پیچھے چل کر اسی طرح عبادت کر کے, اپنی عبادت میں اگر غلطیاں ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کریں, عبادت اچھی سے اچھی کریں.
جی جی.
اور جو عبادت کے ثمرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں تقوی و پرہیزگاری کی صورت میں, وہ ہم پر بھی ظاہر ہو. تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے, اور روزے کے جو مقاصد ہیں ان پر نظر رکھ کے اگر روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری کامیابیاں ملیں گی.
مصحف, کیا آپ یہ تجویز کرتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آتی ہے جیسے آپ نے روزے کی ماشاءاللہ اتنی پیاری حکمتیں ارشاد فرمائی, اور جیسے یہ کہ خواہشات کو توڑنے میں اور بیجا جو فضول خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں ان کا جو ہجوم ہو جاتا ہے یا انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس کا پھر اثر ہمارے عمل میں بھی آتا ہے, اس کو توڑنے میں بھی روزے کی جو مخصوص تاثیر کا آپ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا, تو سال کے دیگر حصوں میں بھی ہمیں یعنی اس پیاری عبادت کی طرف توجہ کر لینی چاہیے, اگرچہ نفس پر یہ بھاری ہوتی ہے, آپ فرماتے گئے.
یعنی بالکل, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا روایت میں ہے کہ جس میں آپ روزے نہ رکھتے.
سبحان اللہ.
شعبان میں بکثرت روزے آپ رکھا کرتے
ہیں. ماشاء اللہ.
اسی طرح جو ہے وہ سنت بھی ہیں بہت سارے روزے, جمعرات کا روزہ رکھنا, پیر کا روزہ رکھنا, ایام بیت کہلاتے ہیں, چاند کے جو چمکنے کے دن ہوتے ہیں 13, 14, 15 ان کے روزے ہوتے ہیں. اسی طرح محرم کے 10 محرم کا اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملانا, تو یہ سنت جو روزے ہیں یہ بھی, اور جو مستحب روزے ہیں وہ بھی. تو وقتاً فوقتاً اگر آپ سارے سال کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہیں گے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ روزوں کی یاد تازہ ہوگی.
اللہ اللہ.
اور سارے سال جس طرح رمضان میں روزوں کی برکتیں ملتی تھیں,
جی
تو
جی,
اس طرح برکتیں ملتی رہیں گی.
مرحبا.
ایک بزرگ کا کال پڑا, کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب جاننا علم اور قدرت کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.
ٹھیک.
یہی تو اصل قرب ہوتا ہے, باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے. اولیاء کرام اس کے مقرب ہوتے ہیں, کیوں؟ کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں.
مرحبا.
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ذکر اور فکر میں زندگی گزارتے ہیں, تو انہیں ہر وقت جو ہے یہ خیال رہتا ہے اور بالکل پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.
اللہ اکبر. اللہ نصیب.
تو یہ خیال جتنا زیادہ پختہ ہوگا اور جتنی دیر برقرار رہے گا اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں.
اللہ.
تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مسلسل ہر وقت تو یہ خیال جو ہے اپنے ذہن میں جمائے رکھنا, ٹھیک ہے، غفلت بالکل بھی نہ آئے، یہ ہے تو مشکل کام.
صحیح،
جو جتنا جو اس طرف کرتا ہے وہ اتنا زیادہ نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن ان بزرگ کی بڑی پیاری بات تھی،
جی جی،
وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دن کے کچھ لمحات میں یا ایک لمحے میں بھی اس طرح کا خیال بالکل راسخ ہو جائے گا نا، اس کی برکت پورے دن ظاہر ہوتی ہے.
ارے واہ بھائی واہ، واہ
بھائی. اب اگر صبح اٹھ کر یا دوپہر کو یا رات کو سوتے ہوئے تھوڑا سا اپنا کوئی محاسبہ ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنے اعمال کے وقت کثرت کے ساتھ توجہ دے کے، غفلت آ بھی رہی ہے تو اس کو دور کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ
تو اب اس طرح اللہ تعالیٰ کو جب جو ہے ہی قریب، ہماری شہرک سے قریب ہے، ہماری
جی
جان سے زیادہ
جی
قریب ہے،
جی نحنو جی
اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن پاک میں ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے. تو جب یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ پکا جانتے ہیں، یہ دل سے گویا ایک طرح سے یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بتائیں گناہ کی طرف کیسے جائیں گے، عبادت میں غفلت کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، اس سے عبادت آسان ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمیں جو ہے اس طرح اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے
یہ شامل کرنا چاہیے،
یہ کرنا چاہیے.
ماشاء اللہ، مرحبا. مصحف، آخر میں ہم جو ہے نا وہ رمضان،
اچھا یہاں جی ایک جی چیز جو اگلے عنوان کے اعتبار سے، اس میں یہ تھا کہ عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت سے اور روزوں سے نماز سے تو یہ پتہ چل گیا پرہیزگاری ملتی ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور پرہیزگاری جو ہے وہ پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عبادت تو ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن عبادت کی نہیں جاتی، عبادت میں دل نہیں لگتا، اور کریں تو استقامت نہیں ملتی، پھر دوبارہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو عبادت پر استقامت کیسے ملے، ایک یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ پرہیزگاری کیا ہے، تو چونکہ موضوع ہمارا مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں ساری باتیں تو نہیں سمٹ سکتی، تو اگلے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ ہم کہیں بیچ میں ایک آدھ سلسلہ ایسا کریں گے جس میں
تفصیل سے یہ
پتہ چلے کہ عبادت آسان کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے.
سب کچھ اشارہ تو آپ نے لاسٹ سلسلے میں ایپیسوڈ میں اس کا کچھ کیا تھا، اور یہ کہ جب آپ پورا تفصیلی انشاءاللہ پروگرام پیش کریں گے کہ عبادت کو اپنی ذات کے لیے آسان بنانے کے یہ مراحل ہیں، یہ اسٹیپس ہیں، تو ٹھیک ہے، ان اسٹیپس پر انشاءاللہ چلتے چلتے اللہ نے چاہا تو جو عوام الناس ہیں اور ہم لوگ ہیں ان کو بھی یہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا مصعب، آخر میں ہم جو ہے وہ رمضان مبارک کی نسبت سے کچھ مخصوص مسائل وہ پوچھتے ہیں جو عام طور پر اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو علم میں نہیں ہوتے یا غلط فہمی کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا جو جہاں انقلابی قدم دیگر کی ہیں، یہ بھی ہے کہ 30 دن کا جو اعتکاف کا معاملہ ہے
رمضان کی قدر،
اللہ اکبر، یہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے جو واقعی میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی لہر پیدا کی ہے اس نے، اور خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو معتکفین ہوتے ہیں ان میں کتنی بڑی تعداد، کتنی زیادہ بڑی تعداد پروپورشن وائز تناسب جو ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ دین سے قریب لانے میں اور دین کی عبادت کی طرف قریب لانے میں اس دعوت اسلامی کے طرز عمل کا بہت بڑا الحمدللہ ہاتھ ہے. تو یہ قدر رمضان کے حوالے سے جو نفلی اعتکاف ہے 30 دن کا، تو اس کا اور جو عام اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی آداب اور رعایت وغیرہ کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ پھر ایک سوال اور ذہن میں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسی سے،
اس میں کہ اعتکاف تو آگے آئے گا بھی، 10 روزہ جو سنت موقع اعتکاف
okay,
وہ دنیا okay. بھر میں ساری مساجد میں ہوتا ہے.
ٹھیک،
تو وہ اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اعتکاف کے ضروری مسائل بیان کریں گے، لیکن
جی
چونکہ
جی
اپنے ماحول میں بھی
جی جی
تربیتی اعتکاف پورے ماہ کا کرنے کا رواج ہے اور اعتکاف کرنا چاہیے، اس اعتبار سے اس کی جو آپ کا سوال ہے یہ اہم سوال ہے. سنت موقع اعتکاف جو آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ بغیر حاجت کے،
ٹھیک ہے،
طبعی حاجت یا شرعی حاجت کے بغیر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
اوکے،
تو اس لیے مسجد کے اندر رہنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے،
یہ جو آخری 10 دن سے پہلے کے 20 دن ہیں یا باقی پورے سال کے دن ہیں،
ٹھیک ہے،
ان کے اندر اگر کوئی نفلی اعتکاف کرے گا، جیسے عام طور پہ رمضان کے ابتدائی 20 دنوں میں نفلی اعتکاف ہوتا ہے، تو نفلی اعتکاف کا یہ حکم نہیں ہے.
ٹھیک،
نفلی اعتکاف کے بارے میں اپنے ماحول میں تو یہ نیتیں کرانے کا رواج بھی ہے نا، درس
جی
سے پہلے
جی
مسجد
جی
میں درس
جی
ہوتا ہے، تو مسجدوں میں لکھا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نویت سنت الاعتکاف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفلی اعتکاف.
ٹھیک،
نماز پڑھنے آئے ہیں مسجد میں، آ گئے آپ، نے نیت کر لی اعتکاف،
جی جی،
جب نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں گے پورا ہو جائے گا.
ٹھیک،
وہ ٹوٹتا نہیں ہے.
صحیح،
یعنی اس میں پابندی نہیں ہوتی کہ اب آپ نے نفلی اعتکاف کر لیا تو باہر نہیں جا سکتے، ایسا نہیں.
اوکے،
اس کا یہ ہے کہ جب باہر نکلیں گے پورا ہو گیا. تو یہ جو ابتدائی 20 دن ہوتے ہیں، یہ نفلی اعتکاف جو کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. بھلے وہ 20 دن اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے
ٹھیک,
لیکن باہر نکل سکتا ہے, منع نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے
ٹھیک.
لیکن جب اعتکاف کے لیے وہ آیا ہے اور مسجد میں اس نے دل لگایا ہے اور سیکھنے کے لیے آیا ہے, تو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے
جس کام کے لیے اس کو حاصل کرے,
اس پر پابندی نہیں ہے.
اوکے, اچھا
اچھا, سنت موقع اعتکاف جو آخری 10 دن کا ہوگا, اس کی جو نیت کرے گا, یاد رکھیں اسی کا سنت موقع اعتکاف ہوگا. اگر ایک ساتھ 30 دن کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی اور سنت موقع اعتکاف کی نیت ہی
نہیں کی,
تو پھر وہ سنت موقع اعتکاف نہیں ہوگا کہ خود بخود بغیر نیت کے.
اوکے,
تو 30 دن کے اعتکاف کرنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب 20 دن گزر جائیں اور اب وہ آ گیا اس کا جو وقت ہے سنت موقع اعتکاف کا, تو اس وقت سنت موقع کے اعتکاف کی سوچ سمجھ کر نیت کر لیں. تیسرا اعتکاف بھی ہوتا ہے, وہ واجب کہلاتا ہے. واجب کا مطلب یعنی نظر کا اعتکاف.
جی جی,
جسے نظر مان لی کہ میں جو ہے وہ اعتکاف کروں گا, تو نظر کے اعتکاف کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو سنت موقع اعتکاف کا ہوتا ہے.
ٹھیک ٹھیک,
اور سنت موقع جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے, یہ سنت موقع علل کفایہ ہے, سب پر نہیں ہے. شہر کے بعض لوگ بھی اگر کر لیں گے تو باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں. لہذا سنت موقع اور نظر کے اعتکاف کا ایک حکم ہے کہ اس میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتے, بغیر حاجت کے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا, کسی بھی صورت کے اندر غلطی سے جائیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گا. نفلی اعتکاف باہر جانے سے ٹوٹتا نہیں ہے, پورا ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھ لینا چاہیے.
اچھا موسیٰ, ایک ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے, دیکھیں نفل نماز شروع کی تو اب اس کو ختم کرنا ضروری ہو گیا, اور اگر اب اس کو جو ہے نا بیچ میں سے پہلے سے ہی ختم کر دیا, توڑ ڈالا, تو اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا. تو اب اگر یعنی وہ 30 دن کے نفلی اعتکاف کی نیت کی یا 20 دن شروع کے نفلی اعتکاف کی نیت کی اور اس میں سے وہ جانا پڑ گیا کسی وجہ سے, یا کوئی جو ہے غلطی سے جو ہے باہر نکل گیا, اب تو ٹوٹ گیا, اب تو وہ ضروری ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی نفلی نماز تھی, یہ بھی نفلی اعتکاف تھا, تو اس کو پورا تو کرنا چاہیے نا.
اصل میں وہ الگ الگ حکم ہے, بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ جس نے نفل نماز شروع کر لی
ٹھیک ہے,
تو اب وہ توڑ نہیں سکتا.
صحیح ہے,
یعنی توڑنا بلا وجہ اس کا گناہ ہوگا. ایک تو نفل نماز کو پورا کرے, اگر توڑ دیا تو پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ جو ہے وہ شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نفلی اعتکاف بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے, 10 دن کا اعتکاف کر لیا. تو یاد رکھیے, اس میں 10 دن 20 دن کہنے سے وہ 10 دن 20 دن مقرر نہیں ہوتے.
اوکے,
یہ جب تک آپ رہیں گے تو وہ اعتکاف جاری ہے, جب نکلیں گے تو ختم ہو جائے گا.
ٹھیک,
تو وہ جو ہے نا کہ نفل شروع کرنے کے بعد توڑ نہیں سکتے, توڑیں گے تو واجب ہو جائے گی نفل نماز. وہ سمجھے, اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں نفلی کام شروع کر کے پورا کرنا,
ٹھیک,
نفلی کام شروع کر کے پورا کرنا واجب ہو, اس کی کوئی آخری حد ہو, شریعت نے مقرر کی ہو, تو اس کو پورا کیے بغیر درمیان سے توڑیں گے, ختم کریں گے, تو وہ گناہ بھی ہوگا بغیر ضرورت کے, اور اس کا وہ دوبارہ پڑھنا واجب بھی.
جیسے مثال کے طور پر روزہ شروع کیا, اس نے
روزہ شروع کر دیا,
اب بیچ میں
بلا وجہ کھا کے توڑ دیا,
وہ
سوچے بھی نفلی روزہ ہے نا, یہ تو
صحیح,
یہ جائز نہیں ہے.
اوکے,
بغیر ضرورت کے توڑے گا, بغیر مجبوری کے توڑے گا, گناہ بھی ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی واجب ہوگی. روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا, نفل نماز کا بھی یہ حکم ہے. لیکن اعتکاف میں ایسا نہیں ہے کہ جناب شروع کر دیا تو اب جتنے دن آپ کہیں گے اتنے دن آپ کو رہنا ضروری ہو گیا.
اوکے,
آپ کے کہنے سے ضروری نہیں ہوگا.
صحیح,
تو ضروری کوئی چیز ہوتی ہے شرع کے کہنے سے, شریعت کے کہنے سے. تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے
کہ جب جیسے نفلی اعتکاف
کیا ہے آپ نے, تو اس کی کوئی حد نہیں ہے.
اوکے,
آپ کے 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 20 دن کہنے سے اس کی حد بندی
نہیں
ہو سکتی. شریعت کہتی ہے آپ جب باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف پورا ہو جائے گا.
اوکے,
پورا ہونا اور ہے اور ادھورا چھوڑ کے توڑنا اور ہے.
ماشاء اللہ, بہت پیارا آپ نے سمجھایا. اچھا, اسلامی بہنوں کے حوالے سے کوئی ایسا یعنی مدنی پھول ہے کہ وہ بھی اس اعتکاف کی عبادت کے حوالے سے کوئی ان کو بھی یہ مل جائے, آسان عبادت ہے, آسان اور آسان ثواب.
اعتکاف جو ہے جیسے نفلی اعتکاف مسجد کے اندر مسلمان آتے ہیں,
ٹھیک ہے,
رمضان کے علاوہ بھی پورے سال آتے ہیں, تو نفلی اعتکاف کی نیت کریں گے انہیں ثواب ملتا رہتا ہے اعتکاف کا. اسی طرح جو اسلامی بہنیں
جی
وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی, وہ اپنے گھر پر کریں گی, لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے گھر کے کسی حصے کو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کیا ہو.
Okay,
جس کو مسجد بیعت کہتے ہیں. اس کے احکامات مسجد والے تو نہیں ہوتے,
ٹھیک,
لیکن جب وہ اپنے حصے کو مخصوص کر لیں گی کہ یہ میری, وہ اس کو صاف ستھرا رکھیں جگہ کو,
ٹھیک, ادب و آداب کے ساتھ رکھیں,
وہاں نماز پڑھیں اور اپنا ذکر و اذکار کریں, مثلا تلاوت قرآن بھی کر لیں.
Okay,
تو نماز کے لیے مخصوص ہو جائے گا حصہ, تو وہ ان کی ایک طرح کی مسجد بیعت ہوگی.
اوکے
تو یہ بنانا گھروں میں مستحب بھی ہے، علاوہ رمضان کی بھی،
مرحبا،
تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ایسا گوشہ بھی جب مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا رہتا ہے. جس گھر کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوگی،
جی جی،
مثلا جائے نماز بچھی ہوگی،
ٹھیک ہے،
تو کیا دل نہیں چاہے گا اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کو یاد؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ایک تو یہ بھی کر لینا چاہیے،
صحیح.
اس طرح گناہوں کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں نا، ان کو پکڑ لیا تو گناہ میں جا کے گرتے ہیں،
صحیح.
تو نیکیوں کے ذرائع اختیار کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں.
مرحبا.
تو گھر میں جو ہے وہ مشورہ کر کے کسی مخصوص کمرے کو، جو زیادہ تر ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا، پرسکون مثلا ماحول ہے، جہاں ہو سکتا ہے ممکن ہے، تو اس کو مسجد بیت بنا لیں. رمضان میں تو کم از کم یہ کریں کہ تلاوت قرآن کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اس حصے میں بیٹھ کے کر لیں. تو اس میں تلاوت کا الگ ثواب ہوگا، ذکر اذکار کا الگ ہوگا، اعتکاف کا الگ ثواب.
ارے واہ بھائی واہ.
اس کے علاوہ بھی جب بھی نماز پڑھنی ہے، خواتین نے، اسلامی بہنوں نے، گھر میں ہی پڑھنی ہے نماز، تلاوت قرآن گھر میں ہی کرنی ہے، تو دیکھیں کتنا پیارا اور آسان سا مفت ثواب کمانے کا موقع ہے کہ صرف ایک نیت کر کے مسجد بیت بنانی ہے،
ٹھیک ہے،
اور سارے کام اس میں بیٹھ کے کرنے ہیں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے. سنت موقع تھا جب اعتکاف کرنا ہوگا، اور جس نے کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی.
یعنی عام ابھی بھی اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن اپنی مسجد بیت میں نماز پڑھنے اثر کی جا رہی ہے،
جی ہاں،
عام، اور وہ اعتکاف کی نیت کر لیتی، نفلی اعتکاف کا ثواب
ثواب ملے گا. نماز پڑھ کے جتنی دیر بیٹھی رہے گی اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. تو یہ کہ اس میں بھلائی بھلا ہے، نیکیوں کا شوق ہونا چاہیے.
مرحبا، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت پیارے پیارے اور موٹیویٹنگ، انسپائرنگ آپ نے آنسر عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں کے دل میں نیکی کی محبت اور نیکی کی تحریک میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آئندہ بھی آپ کو اسی طرح بہت پیارے پیارے مدنی پھول، مزید پیارے پیارے مدنی پھول دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی، دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، اگلی قسط میں مزید مدنی پھول، پیارے پیارے دل کو روشنی دینے والے لے کر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
حكمت ہے مسلمان تیرا، گم شدہ خزانہ، آلے اسے جہاں نہ ملے، اس کو نہ تو گوانا، آلے اسے جہاں ملے، اس کو نہ تو گوانا.